اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، ولاہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارن، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزاداران امام، تھرڈ مجلس رضوی کالج بامبے، 1441 ہجری، تربیت اولاد کے اوپر. لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، پھر ایک اعلان کر رہا کہ کل انشاءاللہ 8 سے 9 رات میں، 8 to 9 PM، مجلس سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے، ہر سال کی طرح کیو این اے کا سیشن ہے، لیڈیز جینٹس دونوں میں، اور جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں وہ باکسز میں دے دیں. لیڈیز میں بھی رکھا ہوا ہے باکس اور جینٹس میں بھی رکھا ہوا ہے. ایک گھنٹے کا سیشن ہوگا 8 سے 9، پھر 9 بجے کے بعد پھر مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور 9:15 پہ انشاءاللہ اپروکسیمیٹلی میں ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو 8 سے 9 کل سیشن ہے، اس کا ریمائنڈر تھا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. تربیت اولاد، ہاؤ ٹو اپ برنگ اور چائلڈ ان اسلام، اس ٹاپک پہ 2 دن سے آپ سے معروضے کر رہا، اور آج کی 3rd مجلس. بامبے کا موسم، بامبے کی بارش، پہلی دفعہ اتنی بارش دیکھنے کا موقع ملا، اور اوپر سے بھی رحمت ہے، فرش اعزاز سے بھی رحمت ہے نہیں. اور اتنی ہیوی رین کے بعد مجھے بھی ایک ایکسپیرئنس ہوا، جب میں زینبیہ سے آ رہا تھا، ہر طرف بلاکس، ہر طرف، بہرحال یہ اللہ کی رحمت ہے. جان نہیں ہو رہی ان سے پوچھو، ہم زمین کی رحمت کی بات کر رہے ہیں. تربیت اولاد، 2 دن سے جو معروضے کر رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اپنے آپ کو بچا لو، اور اپنی اولاد کو بچاؤ. بار بار معصومین کا بھی ارشاد یہی کہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے کر آؤ اور اپنی اولاد کو بچا لو. ایک جنریشن کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، فرسٹ جنریشن. جیسا کل میں نے کہا کہ اگر فرسٹ جنریشن ہمارا بچ گیا، فرسٹ جنریشن پروٹیکٹڈ ہو گیا، تو پھر یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری دین لیٹر آن. اس لیے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو بچا لیں گے. لیکن اگر آج ہم نہیں کرتے، دیکھیے، بچانا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ رہے، آئی بچانا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف روزے رکھ رہے، یہ نہیں، بلکہ ماحول، ایٹماسفیئر، گھر کا کلچر، گھر میں کس طرح سے آپ ڈسکس کر رہے. آج آپ کچھ واقعات آئیں گے کہ کیسے آپ ڈسکس کر رہے، کیا بات کر رہے، کتنی فروٹ بات پازیٹیو ہو رہی یا کتنی نگیٹیو ہو رہی. 1000 چیزیں، نماز بھی ہو رہی، روزے بھی رکھ رہے، عبادتیں بھی کر رہے، اور اگر میں بیٹھ کے گھر میں کوئی غلط باتیں کروں، غلط باتیں یعنی کسی کی بیک بائٹنگ کرتے رہو، تو بچہ سیکھے گا وہی. یہ ماں کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کی ریسپانسبلٹی کیا ہے اسلام میں. 5ویں ماہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ عورت کی ریسپانسبلٹی کیا ہے اسلام میں، مرد کی ریسپانسبلٹی کیا ہے، عورت کی ریسپانسبلٹی. تو آپ نے کہا کہ اگر عورت، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، مثال کے طور پہ پورا بامبے، میں مثال دے رہا، اسلامک ملک کی بات ہو رہی، کہا کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، اگر مرد حضرات، جتنے مرد ہیں، وہ دیندار رہیں، اسلام پہ عمل کریں، اور عورت بے دین ہو جائے، تو امام کہتے ہیں کہ ایک سٹیج آئے گا، اس معاشرے سے اسلام ختم ہو جائے گا. پورے مرد دیندار ہے، پورے مرد، عورت بے دین ہے، یعنی عورت دین پہ عمل نہیں کرتی، عورت اسلام پہ عمل نہیں کرتی، مرد دیندار ہے، عورت بے دین ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اس وقت ایک سٹیج آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، پھر اسلام نہیں رہے گا اس معاشرے میں. اس کے برعکس اگر پورے مرد خدا نخواستہ بے دین ہے اور عورت دیندار ہے تو امام کہتے ہیں کہ دین رہے گا. اس لیے رہے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد بے دین ہو جائیں. آئی ڈونٹ مین دیٹ, مطلب امام بتا رہا کہ کیسا اسلام ریزسٹ کر سکتے, کون ریزسٹ کر سکتے, کون اسلام کو پروپوگیٹ کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوتا وہ ماں کی آغوش میں پلتا, لڑکا یا لڑکی کوئی ہو, آغوش ماں سے, ماں کے آغوش سے وہ آگے بڑھتا. تو جو ماں کرتی وہی بچہ کرتا, جو ماں کرتی, اگر مثال کے طور پہ اگر ماں نماز پڑھی تو لڑکی بھی نماز پڑھے گی, لڑکا بھی نماز پڑھے گا, اس لیے کہ وہ نیک کرے گی. تو میں تو ہمیشہ دنیا میں یہی بولتا ہوں کہ بابا نیک کرو, دین کے لیے نیک کرو, دین کے لیے بچوں سے بات کرو, دین کے لیے بولو ان کو کہ یو ہیو ٹو ڈو دس, بٹ فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو پریکٹس یور سیلف. آپ پہلے پریکٹس کرنا, آپ پہلے عمل کرنا. معصومین نے پوری زندگی کوئی حکم نہیں دیا, اللہ کے رسول سے لے کے گیارہویں امام تک کسی معصوم نے ایسی وربلی نہیں کہا کہ ڈو دس ڈو دس ڈو دس, نو, پہلے خود عمل کیا. نماز کا حکم دیا تو پہلے خود نماز پڑھی, روزے کا حکم دیا تو پہلے خود روزہ رکھا, صدقے کا حکم دیا تو پہلے خود صدقہ دیا. یعنی ہر چیز معصوم نے پہلے عمل کیا, اس کے بعد تبلیغ کی, اس کے بعد پروپوگیٹ کیا. تو اسی انداز سے پہلے ماں کو پریکٹس کرنا ہے, گھر کے ماحول کو. معصوم سے پوچھا, یہ میں نہیں بول رہا, بڑا مشہور معصوم کی سینگ ہے, معصوم سے پوچھا کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے شادی کے بعد, ایک لڑکی کی ریسپانسبلٹی کیا ہے, ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے, کیا وہ, دیکھیے میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, عورت کی ذمہ داری گھر میں کیا ہے. تو کہا کہ راوی نے پوچھا کیا عورت کی یہ ذمہ داری ہے, وائف کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے, کک کرے. تو معصوم نے کہا نہیں, کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر کہا کہ لباس دھوئے, کپڑے دھوئے, اس زمانے میں تو واشنگ مشینز نہیں تھی. تو کہا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے شوہر کے کپڑے دھوئے. تو کہا نہیں. کیا عورت, پلیز غور سے سنتے جاؤ. کہا پھر پوچھا کیا عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں آج کل تو ہووینگ ہوتی, کہا کہ جھاڑو دے. تو کہا نہیں. عورت صفائی کرے, کہا نہیں. نہ کھانا بنائے, نہ کپڑے دھوئے, نہ گھر کو صاف کرے. تو راوی نے پوچھا پھر عورت کرے کیا, خالی ہاتھ رہے گی تو دماغ میں 1000 چیزیں آئیں گی, کرے کیا عورت, عورت کی ذمہ داری کیا ہے, بیوی کی ذمہ داری کیا ہے, نہ یہ کرے نہ یہ کرے نہ. دیکھیے میں کوئی جھگڑے نہیں چاہتا بمبے میں. اگر عورت اپنے شوہر کے لیے گلاس آف واٹر دیتی ہے, گلاس آف واٹر, اگر شوہر پوچھے کہ کین آئی ہیو گلاس آف واٹر, دیکھیے کسی میں ہمت نہیں ہے آج پوچھنے کی, آئی ڈونٹ نو بامبے میں ہے نہیں ہے, ہاں کوئی پوچھ سکتے آج کل کہ گیو می گلاس آف واٹر. تو اگر بیوی اپنے ہسبینڈ کو گلاس آف واٹر بھی دیتی ہے اور نیت یہ کرتی ہے کہ میں یہ جو گلاس آف واٹر اپنے ہسبینڈ کو دے رہی یہ صرف تیری خوشی میں, اللہ کی خوشی میں, معصوم کی خوشی میں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, بٹ ہی از آسکنگ اینڈ آئی ایم گیونگ. تو ایک ایک سپ جو شوہر لے گا نا, ایک ایک سپ, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس عورت کے 1000 گنا معاف ہو جائیں گے فوراً. اللہ نے اتنا ریوارڈ رکھا کہ اگر تم شوہر کی خدمت کرو گے, مثال کے طور پہ شوہر کے لیے وہ روٹی بنا رہی جو ہر عورت بناتی, صرف نیت یہ کرے کہ میں یہ جو روٹی بنا رہی اپنے شوہر کی جو لیے کھانے کا انتظام کر رہی, یہ صرف معصوم کی خوشی میں, یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, بٹ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ دس فار مائی امام, فار مائی معصوم امام, فار مائی اللہ. تو روٹی نہیں بنا رہی بلکہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں لکھوا رہی جتنی دیر وہ کچن میں رہے گی. اس کے بعد کہا کہ جو گھر میں وہ جھاڑو دے گی, جو کچرا اس کے جسم پہ آئے گا, یا اپنے ہسبینڈ کے کپڑوں کو کلین کرے گی. تو کہا وہ کلین نہیں کر رہی, وہ اپنے اعمال کو کلین کر رہی, اس کو اجر عظیم ہے, اتنا ثواب اللہ نے رکھا. اب دیکھنا کہ آج رات صرف پانی ملنے والا ہے آپ لوگوں کو, نہیں سلوہ پڑھ لیں محمد. تو اتنا اجر رکھا اللہ نے صرف اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنے کا. تو راوی نے پوچھا کہ مولا اگر یہ نہیں کرے, یہ نہیں کرے, یہ نہیں کرے, پھر کرے کیا, خالی بیٹھے رہے, خالی بیٹھیں گے تو پرابلمس ہوں گے. تو معصوم نے کہا کہ نہیں خالی نہیں بیٹھے، پوچھا عورت کی بھی ذمہ داری کیا ہے، ریسپانسبلٹی کیا ہے اسلام میں، اسلام نے ریسپانسبلٹی رکھی کیا عورت کے لیے؟ کہا وہ اولاد کی تربیت دے، اولاد کو ریس کرے پراپر طریقے سے، اس کا براٹ اپ کرے۔ تو عورت کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے، ریسپانسبلٹی جو ہے، جس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح ماں کو یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بیٹا یا بیٹی کو تربیت کیا دی، کیسا ریس کیا۔ آپ انصاف سے بولو کہ اگر اولاد، ہر ماں یہ چاہتی کہ اس کا بچہ ہو، اس کی بیٹی ہو، اچھے گھروں میں جائے، اچھی تہذیب لے، اس لیے کہ جب اولاد کوئی اچھا کام کرتی تو فوراً کیا بولا جاتا کہ اس کے ماں باپ نے اس کو تربیت اچھی دی، ماں باپ کی وجہ سے یہ اچھے آئی۔ تو کہا کہ یہ لازم ہے کہ عورت کی ایک ہی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دے، مرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد کا کام کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ارن کرے۔ اچھا، عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مارکیٹ میں یا آفس میں جا کے کام کرے، ہمارا اسلام نے اس کو منع نہیں کرتا، لیکن ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ویری کلیئرلی سنو، ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے جاب کرے، پیسہ لے کر آئے۔ اگر وہ کر دیے تو اٹس ویری گڈ، اسلام منع نہیں کر رہا، آپ کر سکتے جاب، لیکن ذمہ داری شوہر کی ہے۔ عورت کی یہاں تک کہا گیا کہ وہ جو اپنے اون بچے کو، جو اپنے بچے کو فیڈ کر رہی اور وہ اپنے شوہر سے اس فیڈ کرنے کا ڈیمانڈ کر سکتی کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے میرے بچوں کو، تمہارے بچے کو میں فیڈ کروں۔ اتنی فریڈم دیا عورت کو اسلام نے، جتنا فریڈم دیا عورت کو کسی مذہب میں نہیں دیا۔ اس ساری چیزیں صرف ایک چیز کے لیے رکھی گئی، صرف ایک چیز رکھی گئی کہ اب عورت جو ہے صرف بچوں کو لو دیکھیں، بچوں کے براٹ اپ میں کریں۔ تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری، ایک بڑے کام کے لیے یہ سارے چھوٹے کاموں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بڑا کام ہے نا، وہ اولاد کی پرورش ہے، اور اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ جنریشن کو ریز کرنا ہے۔ اس لیے کہ تم ایک بچے کو ریز نہیں کر رہے، ایک لڑکی کو ریز نہیں کر رہے، تم ایک جنریشن کو ریز کر رہے۔ تو وہ بڑے کام کے لیے اللہ نے جتنے چھوٹے کام ہیں وہ سارے چھوٹے کام عورتوں سے ہٹا لیے، کہ تم اگر کرو یا نہیں کرو، اگر کرو گی تو فائدہ، نہیں کرو گی تم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر تم یہ کام میں اگر تم نے کوئی کوتاہی کی، یہ کام میں تم بالکل لیک ہو گئی، تو یہ تمہارا پرابلم ہوگا۔ یہ پرابلم ایسا ہوگا کہ اس لیے کہ تم کو ایک بڑی نسل کو بچانا ہے، ایک بڑے جنریشن کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو تم نہیں بچا رہے بلکہ پورے 100-200 جو جنریشن چلنے والا ہے اس کو تم کو بچانا ہے۔ تو ایک عورت صرف ایک لڑکی کو نہیں بچا رہی بلکہ پوری نسل کو بچا رہی۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ تربیت اولاد از سو امپورٹنٹ، اور آج افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا کہ پوری دنیا میں ہم جا کے دیکھو کہ یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ایون آپ کے شہر میں جب بات ہوتی نا تو یہی بولتے کہ مولانا کوئی ایسی دعا بتاؤ، کہ آج ہی میں آپ کو 4 یا 5 واٹس ایپ بتا سکتا جو مسلسل یہ کہہ رہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا دے دو کہ میرا بیٹا بات سن لے، میری بیٹی میری بات سن لے۔ پرابلم کہاں ہے؟ اسٹارٹنگ میں وہ روٹ کو دیکھو، وہ جڑ کو دیکھو کہ تم نے کیا کیا، سٹارٹنگ میں کیا کیا۔ میں نے پہلی میری مجلس یاد ہے کہ جب پروپوزل بھیجو تو اس وقت چیک کرو کہ لڑکی کے پاس اسلام ہے یا نہیں، اگر اسلام نہیں ہے تو پھر وہ بچہ کیسے تربیت پائے گا۔ اور اگر تم نے بچوں کو اچھی تربیت دی تو اس کا رزلٹ دیکھو تم۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ پڑھتا، تاریخ کا ایک مشہور، ہسٹری کا مشہور واقعہ، کہ تربیت اچھی ہوگی تو آپ کا بیٹا بامبے میں کس سٹیج تک پہنچ سکتا، اگر تربیت اچھی نہیں ہے، براٹ اپ اچھا نہیں کیا تو کہاں پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے۔ نجف اشرف جب کوئی جاتا ہے، ماشاءاللہ اتنے زائرین میرے سامنے بیٹھے ہوئے، تو مولا کا ایک گولڈن ٹوم ہے، سونے کی گنبد ہے مولا کی، اور مولا کی گنبد کے دو طرف دو مینارے ہیں، اور مولا کا ایسا صحن ہے اور کئی دروازے ہیں مولا کے روزے میں انٹر ہونے کے۔ ایک باب توسی کے نام کا دروازہ ہے، جو بہت بڑے ہمارے مرجع گزرے، جو جنہوں نے شیعت کو ایک نیا ریولیشن دیا تھا، مجدد کہلائے، وہ شیخ توسی بہت بڑا عالم تھا۔ آج ان کے نام کا دروازہ ہے نجف اشرف میں، ایک ان کے نام کا دروازہ ہے، پھر دوسرے دروازے ہیں جو مین ڈور ہے نجف اشرف میں مولا کے روزے میں انٹر ہونے کا۔ تو اس ڈور پہ جیسے آپ انٹر ہوتے، لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ کمان کے اندر ایک بہت بڑا عالم، 100 برس پرانے، ان کی گریو ہے۔ کبھی میرے ساتھ چلو نجف اشرف تو میں بتاؤں آپ کو۔ फ्री लेके जा रहा आजकल, मजलिस के बाद लाइन नहीं लगाना बाहर, यू नो। तो एक बॉम्बे के ग्रुप के साथ, तो होता क्या, जैसे आप एंटर होते लेफ्ट साइड के ऊपर उनकी तस्वीर भी लगी हुई। इनका नाम है शेख मुर्तुजाए अंसारी, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी। इनका वाक़ा सुनो, औलाद की तरबियत, इनकी माँ ने कैसे तरबियत दी। ये वो पर्सनालिटी है शेख मुर्तुजा की कि जिन्होंने ज़माने के इमाम से कई मुलाकातें की लिटरली, और एक मुलाकात, एक मीटिंग तो इनके साथ ऐसी हुई इमाम की कि ये मिंबर पे बैठ के, जैसे मैं मजलिस पढ़ रहा वैसे दर्स दे रहे थे, इमाम आके नीचे बैठ गए और इमाम ने इनसे सवालात किए, ये मिंबर पे बैठ के जवाब दिए। आप सोचो, हम तस्वीर नहीं कर सकते कि ज़माने के इमाम से मैं ऐसे मुलाकात कर, इमाम आए मजमे में बैठ गए, पूरे मजमे ने ज़ियारत की, उसके बाद शेख मुर्तुजा अंसारी से सवाल किया, कई सवाल आते, मैं अभी आपको बताता। उसके बाद इमाम ने सनद दी, मोहर लगाई और कहा कि हक तो यह है कि तू मुश्तहद है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि इमाम कहे कि तू मुश्तहद है, सबके सामने का हंगामा मच गया था नजफ शब में। इनकी बायोग्राफी में यह वाकया मौजूद है। हुआ क्या, शेख मुर्तुजा अंसारी नजफ शब में दर्स दे रहे थे, अल्लाह मौला की ज्यारत हमको नसीब करे इंशाल्लाह। तो दर्स दे रहे थे, काफ़ी बड़े स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वही आलिम दीन है कि जिनके ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम उस दौर के, उन्होंने रियल शैतान को देखा था ख्वाब में शेख मुर्तुजा अंसारी की तरफ से। पहले ये सुन लें, उसके बाद आपको इनकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा होगा। आप सोचो कितना बड़ा आलिम होगा, उस इनसे छोटे आलिम थे, उन्होंने रियल शैतान को ख्वाब में देखा। कौन सा शैतान, जिसने नबी आदम को सजदा नहीं किया, जो हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, बॉम्बे वालों का नहीं है, हमारा फ्रेंड कौन है, रियल शैतान ना। हम अल्लाह की बात कम सुनते, शैतान की बात ज़्यादा सुनते। आप इसको एक्सेप्ट करो या एक्सेप्ट नहीं करो, हाँ आप नहीं करेंगे एक्सेप्ट, आई नो आप बोलेंगे नो, लेकिन ज़्यादा जो भी काम करते इस्लाम से हट के, इसका मतलब आप शैतान की, जैसे आपका दिल बोल रहा है कि मैं म्यूज़िक सुनो, और आप सुनते म्यूज़िक, आप लोग नहीं सुनते, बोल रहा हूँ मैं, तो किसकी बात सुन रहे, अल्लाह की, मौला हुसैन की है शैतान की। आपका दिल, आपने किसी की गीबत की तो किसकी बात सुनी, शैतान की बात सुनी ना। बहरहाल एक पूरी एक तफसील है, वक्त निकल जाएगा। तो शेख मुर्तुजा अंसारी के ज़माने एक बहुत बड़े आलिम दीन ने शैतान को ख्वाब में देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा, रोज़ हम आईने में देखते नहीं, देखते आईने में, बॉम्बे वाले नहीं देखते। ख्वाब में देखा कि शैतान बड़ा परेशान, गले में रस्से जहाँ जैसा लोगों को फंसाते हैं, वो इनके ख्वाब में आया। तो इन्होंने कहा, यार तू बड़ा परेशान मालूम होता है, तू और परेशान। उसने कहा, हाँ मैं आजकल बहुत परेशान। इस आलिम, ये भी आलिम दीन थे, इन्होंने पूछा कि तू परेशान क्यों है, तो कहा तुम्हारे शेख मुर्तुजा ने मुझे परेशान कर दिया। आप सोचो कितनी, इन्हें रियल शैतान को जो परेशान करे उसका नाम शेख मुर्तुजा है, कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं है। तो इन्होंने पूछा कि शेख ने क्या परेशान किया, आप देखो शैतान कैसे हमले करा। कहने लगा कि मैं जब भी इन पे कोई हमला करता हूँ, इनको रास्ते से हटाने की कोशिश करता, वो मेरे हथियार को मुझे हटा देते, वो काम कर जाते। तो पूछा इनके बारे में, यह है कि जब ये किताब लिखते थे, इनकी कई किताबें बुक्स हैं, ये जब बुक लिखते थे तो शैतान इनके ख्वाब में डालता था कि सुनो तुम्हारी ये किताब इतनी मशहूर होगी, तुम इतने फेमस हो जाओगे, तुम्हारा क्या स्टेटस होगा। बस ये सुनते ही फ़ौरन ये पेन को बंद कर देते, ये बंद करके बोलते ये क्या सोच रहा मैं तो अल्लाह के लिए लिख रहा, मासूम के लिए लिख रहा। इन्हें इस तरह, और शैतान ने कहा मैंने हमला किया। जब ये नमाज को पढ़ाने जाते थे मस्जिद में, मस्जिद खिजरा में ये नमाज पढ़ाते थे, तो इनके पीछे हज़ारों की तादाद में लोग जो है नमाज पढ़ते थे, जब ये लीड करते थे नमाज को। तो शैतान ने कहा कि जब ये घर से निकलते थे, तो जैसे ही घर से निकले मैं इनके जहन में डालता था बात कि सुनो तुम 5,000 आदमी तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ रहे, 5,000 आदमी तुम्हारी नमाज के लिए वेट कर रहे, तुम्हारा कितना बड़ा मकाम है। ये वहीं खड़े हो जाते, खड़े होकर बोलते ये क्या सोच रहा, मैं नमाज तो मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे जहन में। तो शैतान ने कहा जब मैंने हमला किया, ये फ़ौरन मेरे हमले को तोड़ के आगे बढ़ते। तो ये जो आलिम दीन ख्वाब में देख रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है यार शैतान, कभी मैं शैतान का इंटरव्यू पढ़ूंगा, मैंने नहीं लिया, ये मत समझो कि मैंने लिया, किताबों में शैतान का इंटरव्यू भी है। तो उसे जो सवालात किए और उसने जो जवाब दिए, ये आलिम दीन ने कहा ठीक है शेख मुर्तज़ा तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं भी तो मौलवी हूँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है तेरा। उसने कहा तुम, मैं तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट नहीं करता, तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो ये आलिम दीन बोल के नहीं है, किसके साथ भी हो सकता, हमारे साथ भी हो सकता। हमको अपने आप को चेक करना है कि बाबा मैं इमाम अली की इताअत कर रहा या शैतान की इताअत कर रहा। तो बरक शेख मुर्तज़ा तरबियत औला, शेख मुर्तज़ा अंसारी नजफ अशरफ में दर्स दे रहे थे मिंबर पर बैठ के। जब दर्स दे रहे थे पूरा स्टूडेंट्स बैठे हुए, एकदम लोगों ने देखा कि एक शख्सियत, एक पर्सनालिटी उस दर्स में एंटर हुई। कहाँ से आई पता नहीं चला, गौर से सुने, एंटर हुई तो उनका रोब और दबदबा इतनी शान थी कि पूरा मजमा खुद ब खुद खड़ा हो गया। शेख मुर्तज़ा आके नीचे बैठ गए, नीचे बैठे, बैठकर शेख मुर्तज़ा मिंबर पे, वो आके नीचे बैठ गए। और जब वो बैठे तो सारा मजमा बैठ गया, नया चेहरा कोई जानता नहीं, आके बैठे, बड़े मुस्कुरा के बड़ी सॉफ्टली शेख मुर्तज़ा को सलाम किया, सलाम अलैकुम। शेख मुर्तज़ा ने मिंबर से बैठ के उनको जवाब दिया अलैका सलाम। उसके बाद उन्होंने नीचे से पूछा शेख क्या मैं तुझसे कोई सवाल करूँ? तो शेख ने कहा बोलिए क्या सवाल है आपका। तो उन्होंने कहा कि उस औरत के बारे में क्या ख्याल है, उस औरत के बारे में मसला क्या है इस्लाम में कि जिस औरत का शौहर मस्क हो जाए। मस्क उसको बोलते हैं कि जो फितर, मिसाल के तौर पे इंसान पत्थर में बदल जाता था, आज के ज़माने में नहीं, पुराने नबियों के ज़माने में इंसान पे जब अजाब आते थे, उम्मतों पे जब अजाब आते थे तो जानवर की शक्ल में भी आए, नबियों की कई उम्मतों पे अजाब आया जब उन्होंने गलत काम किए। ये तो शुक्र अदा करो कि हम उम्मत मोहम्मदी में हैं। उम्मत मोहम्मदी में होने का सबसे बड़ा रहमत यह है कि हमारे ऊपर अजाब नहीं आता। इसीलिए कहा कि रोज़ाना सुबह उठ के ये शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जालनी मिन उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालेही, ये शुक्र अदा करो रोज़ सुबह में उठ के कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। इसलिए कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने का सबसे बड़ी रहमत और ब्लेसिंग हमको ये मिली कि अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में आई। अगर मैं इब्राहिम की उम्मत में होता या ईसा की उम्मत में होता तो आज क्रिश्चियन होता या यहूदी होता, जू होता, अगर मूसा की उम्मत में पैदा होता। ये अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने हमको उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद। तो इन्होंने पूछा तो पुरानी उम्मतों में क्या होता था, जब नबी कोई दुआ करता तो अजाब आता, जैसे नबी नूह ने दुआ मांगी तूफान का अजाब आया, मूसा ने दुआ मांगी पूरे फिरौन और सारे लोग हरक हो गए। इस तरह हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत जब बहुत सताती थी तो अजाब आता, पत्थर का अजाब आया, चेहरे बदल गए, जानवर में बदल गए, पूरी उम्मत, पूरे इंसान, पूरी बस्ती जानवर में बदल जाती है या पूरी बस्ती पत्थर में बदल, इंसान पत्थर में चेंज हो गया। ये कई कई उम्मतों के साथ हुआ, कुरान में पूरे वाक़यात मौजूद है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। नीचे से उन्होंने पूछा कि अगर किसी का शौहर मस्क हो जाए तो उसकी बीवी के लिए क्या मसला है, वो मिसाल के तौर पर कोई पत्थर में मस्क हो जाए या जानवर में चले जाए तो औरत क्या करे। तो शेख मुर्तज़ा ने पूछा वो किस में मस्क हुआ, पत्थर में या जानवर में? तो उन्होंने कहा कि क्या दोनों के मसले अलग हैं? शेख ने कहा कि हाँ दोनों के अलग हैं। का क्या मसला है? शेख ने कहा, गौर से सुनो, शेख ने कहा कि अगर जानवर में बदला है उसका शौहर, इंसान जाके जानवर बन गया, अगर जानवर में बदला है तो वो औरत क्या, हमारा इस्लाम ये नहीं बोलता कि आप उसके नाम पर ज़िंदगी गुजार दो, बीवी नहीं, अगर शौहर बदल जाए तो औरत को चांस है। अब सुनो कि अगर जानवर में बदला है तो वो तलाक का इद्दा लेगी। क्यों? इंसान में और जानवर में एक चीज़ का फ़र्क है, इंसान को अल्लाह ने अकल दी, जानवर को अकल नहीं है। अगर वो जानवर में बदला तो होगा क्या, जैसा कोई नॉर्मल इंसान दीवाना हो जाए, नॉर्मल इंसान दीवाना हो जाए या पागल हो जाए, क्रेजी हो जाए, तो शौहर क्या, बीवी क्या करे, वो दीवाने के साथ रहे? नहीं, इस्लाम ये बोलता है कि अगर तुम्हारा शौहर दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, क्रेजी हो जाए, कन्फर्म हो जाए कि ये दीवाना हो गया, अब इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, लोग लेके जाके मेंटल हॉस्पिटल्स में डाल देते हैं, हॉस्पिटल्स में चले आते, तो कहा उसकी बीवी, अगर जान उसकी बीवी وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. کوئی جوان لڑکی ہے اور اس کا شوہر بیمار ہو جائے اور پاگل ہو جائے تو بیوی لڑکی زندگی کیسے گزارے گی؟ طلاق کا عدہ لے گی اور وہ دوسرا نکاح کرے گی. تو یہاں شیخ نے کہا کہ اگر وہ جانور میں ہوا ہے تو وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی, اور اگر پتھر میں ہوا ہے تو پتھر کے بارے میں رسول کی حدیث ہے کہ میت ڈیڈ باڈی جو ہے پتھر کے مانند ہوتی ہے, تو کہا اگر پتھر میں ہوا ہے تو وہ بیوہ کا عدہ لے گی اور بیوہ کا عدہ لے کر وہ دوسرا نکاح کر سکتی. اس کے بعد شیخ نے فوراً پلٹ کے کہا لیکن آج یہ مسئلہ تو آئے گا ہی نہیں, آج یہ مسئلہ آ ہی نہیں سکتا. پوچھا کیوں؟ تو کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. سمجھ رہا؟ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اللہ نے کہا کہ اے میرے محمد اگر تم ان کے جب تک درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. تو آنے والے نے نیچے سے پوچھا کہ لیکن اب تو محمد نہیں ہے, ان کا تو 28 صفر کو 11 ہجری کو انتقال ہو گیا. تو پلٹ کے کہا ان کا بیٹا تو موجود ہے. کہا ان کا بیٹا تو موجود ہے, بس یہ کہنا تھا. امام اٹھے وہاں سے, ایک سیکنڈ میں اٹھے, اٹھ کے کہا کہ حق تو یہ ہے شیخ مرتضیٰ مجتہد تم ہو, بس یہ بولا غائب ہو گیا سامنے سے. لوگوں نے نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا, اب پورے مجمع میں ہلچل مچ گئی کہ امام نے ان کو سند دی ہے کہ یہ مجتہد ہے. بس یہ کہا, اب سارے لوگ, یہ واقعہ میں نے اس لیے پڑھا, اب سنو اصل بات, یہ سارے لوگ عورتیں, ان کی ساری عورتیں, کوفے کی ساری عورتیں شیخ مرتضیٰ کی ماں کے پاس گئے, والدہ کے پاس. ماں کے پاس جا کر کہا بہت مبارک ہو کہ اللہ کے امام نے تمہارے بیٹے کو سند دی ہے مجتہد کی, کتنا بڑا عالم ہے, تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا کہ تمہارا بیٹا یہ اسٹیج پہ پہنچا کہ امام تمہارے بیٹے کو سند دے رہے کہ یہ مجتہد ہے. تو جیسے ہی کہا ماں نے بڑا ایزی لیا, ٹھیک ہے کہا. عورتوں نے اس لیے کہ ماں کا رشتہ اور باپ کا رشتہ ایک ایسا ہوتا کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے لیکن ماں باپ کے رشتے میں حسد نہیں ہوتی. سگا بھائی ایک بھائی سے حسد کرتا, بھائی بہن میں جلسی ہے جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اگر میں ایک مومن سے حسد کر رہا, اگر کوئی مومن آگے بڑھا اور میں بیٹھ کے جلسی کر رہا کہ یہ آگے کیوں بڑھا. کوئی عورت بہترین آگے بڑھ رہی, ڈائمنڈس پہن رہی, بڑی گاڑی میں جا رہی, بہترین طریقے سے زندگی گزار, تو ہم حسد کیوں کر رہے ہیں؟ امام علی کا جملہ ہمیشہ یاد رکھو. اور پرابلم آج کیا, آج ہماری کمیونٹی میں یہ بھی ایک بیماری ہے, حسد جلسی کی بیماری. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لے کے اللہ دے رہا. اگر تم کبھی یہ دعا نہیں کرو کہ پروردگار اس کو کیوں اتنا دے رہا, بلکہ آپ سوچو, امام علی بولتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے, آگ میں جل رہا ہے. کبھی حسد نہیں کرنا. تمہارا بامبے میں کوئی مومن بھائی ترقی کر رہا, آگے بڑھا, فلیٹ سے بنگلے میں آ جائے, چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں آ جائے, بزنس اس کا گرو کرے, تو یہ مت بولو یار اس کو اتنا کیسا مل گیا. اللہ تمہارے حق کو لے کے نہیں دیتا, جیسے اس نے مانگا تم بھی مانگو. حسد مت کرو, حسد ایک بدترین بیماری ہے. اور پرابلم آج ہماری کمپنی میں ہر طرف حسد ہے. مثال کے طور پہ ذاکر دوسرے ذاکر سے حسد کر رہا, شاعر دوسرے شاعر سے حسد کر رہا. یہی بات آج صبح میں ایک جگہ میں بول رہا تھا کہ میر انیس اور مرزا دبیر اردو کے ایک زبردست پوئٹ ہیں, اردو ورلڈ کے, جنہوں نے مرثیوں میں اور کمال کر دیا. آپ 150 سال ہو گئے لیکن انیس اور دبیر آج بھی زندہ ہے, لکھنؤ میں دونوں دفن ہیں. سب جانتے ہیں میر انیس مرزا دبیر کا کیا اسٹیٹس تھا. پوری مجلس میں انیس اور دبیر پہ پڑھوں لیکن میں آپ کو بتا رہا صرف ان کو یہ سٹیج پہ پہنچے کہ آج 100 ایئرز سے اگر مرثیہ کہا جاتا یا مجلسوں میں مرثیے پڑھے جاتے تو انیس اور دبیر کا کوئی اگزامپل نہیں ہے, کوئی اگزامپل. وہ آج تک پیک پہ, آج تک اس سٹیج پہ کمال کا مرثیہ لکھا. اور عجیب کرم ہے مولا حسین کا ان کے پر, جو انہوں نے 200-200 بن کا ایک ایک مرثیہ. آپ کو معلوم ہے انیس اور دبیر کا پیریڈ ایک ہی ہے, ایک ہی سال. ایک سال پہلے میر صاحب کا انتقال ہوا, نیکسٹ ڈے مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا. ایک ہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, ایک ہی جگہ, ایک ہی لوکیلٹی میں رہتے تھے لکھنؤ میں. लेकिन कभी हसद नहीं किया कि ये इतना बढ़ गया कैसा, ये इतना बढ़ गया कैसा। क्यों? अगर हसद करते तो ये स्टेटस नहीं मिलता, हसद करते तो ये मकाम नहीं मिलता। कभी किसी से मत हसद करो। अगर तुम देखो बॉम्बे में कोई बड़े घर में आ जाए तो दुआ करो इसको एक घर और दिला दे। आपसे लेके अल्लाह नहीं दे रहा, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। अल्लाह जब देता है तो इसी अंदाज से देता। तो लोग पहुँचे इनकी माँ के पास, औरतों ने पहुँच के कहा मुबारक हो आपको, कितना बड़ा स्टेटस मिला आपके बेटे को। तो माँ ने ईजी लिया। जब माँ ने ईजी लिया तो औरतों ने पूछा आपको खुशी नहीं हुई, यू आर नॉट हैप्पी कि इतना बड़ा स्टेटस मिला और आप खामोश हैं। इतना ही पूछा कि ये बताओ इस बच्चे को रेज कैसे किया तुमने, हाउ डिड यू रेज। तो माँ ने कहा, शेख मुर्तज़ा की माँ ने, कि अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट वे में बताता हूँ कि कैसे मैंने इस बच्चे को रेज किया। अब सुनो, कहा जब से मेरा ये बेटा मेरे शिकम में आया, मेरे पेट में आया, पहले जो था वो था, कि जब से मेरे पेट में आया मेरा बच्चा, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी, मैंने एक ड्रॉप वाटर, एक खतरे की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू है? ड्रॉप ऑफ वाटर और एक सीड, इन्हें एक दाना चावल का हो गेहूं का मिसाल दे रहा हूं, एक सीड, एक वो कहती है एक दाना या एक खतरा पानी, मैंने हराम का जबान पे नहीं रखा। कितनी आसानी से आपने सुना। बच्चों को रेस करने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, तुम प्रोवाइड क्या कर रहे हो, उनके पेट में जा रहा क्या। अगर तुमने हराम कर दिया, कोई हराम दिया तो उसका असरात लाजिम होंगे, फिर वो बच्चा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। यू हैव टू चेक। ये माओं की जिम्मेदारी है, ये माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम दे रहे क्या उस जमाने में से। दोस्तों आज तो जेनेटिक साइंस ये प्रूफ करती, साइंस स्टूडेंट्स जानते हैं कि जेनेटिक साइंस ये प्रूफ करती कि जो माँ सुनती है, शिकम में मादर में बच्चा सुनता है, 6-7 महीने 8 महीने की जो प्रेगनेंसी हो जाती, जब माँ के पेट में रूह आ जाती, जब बच्चा डेवलप होता, तो उस वक्त जो माँ खाती है वही बच्चा खाता है, जो माँ पीती है वही बच्चा पीता है, और जो माँ सुनती है वही बच्चा नीचे सुनता है। इसके 1000 वाकयात आपको मालूम है। दो बड़ी पर्सनैलिटीज हमारी शरीयत में गुजरी। अभी मैं इस वाक्य को कंप्लीट करता, लेकिन अपनी बात को क्लियर करने के लिए, सैयद रजी सैयद मुर्तजा, ये कौन है? सैयद रजी सैयद मुर्तजा, सैयद रजी वो हैं कि जिन्होंने नहजुल बलागा को कंपाइल किया। आज जो नहजुल बलागा हमारे पास है उसको कंपाइल करने वाले का नाम है सैयद रजी। ये लोग दोनों भाई दफन हैं कहाँ पे? काजमैन में। अल्लाह काजमैन की ज्यारत नसीब करे। काजमैन में आज भी दोनों के बहुत बड़े टोम्स बने हुए हैं, बड़े बड़े मज़ार बने हुए हैं। जब हम लोग जाते हैं तो उनकी ज्यारत पर ज़रूर जाते हैं। और सैयद मुर्तजा उनके बड़े भाई हैं। सैयद मुर्तजा को इमाम अली ने अलमुल हुदा कहा, इन्हें हिदायत का अलम था, ऐसा जबरदस्त अलिम। दोनों सगे भाई, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ये लोग। इतनी इनके वाकयात कल या परसों और बताऊंगा, सैयद रजी का कंट्रीब्यूशन और सैयद मुर्तजा का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो कि इनकी माँ कितना प्राउड फील कर रही। ये वही बीवी है कि जिनके लिए ये शेख मुफीद जो थे उनके ही दोनों शागिर्द थे, सैयद रजा जिन्होंने नजर बलागा को कंपाइल किया। ये दोनों बच्चे इतने जीनियस थे। सैयद मुर्तजा की डेथ 42 ईयर्स में हो गई। कल सुनना इनके बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग वाकयात तरबियत औलाद के लिए। 42 ईयर्स में इन्होंने नहजुल बलागा जैसे गोल्डन गिफ्ट हमको देखे गए। अगर उस वक्त वो काम नहीं करते, और ये कब के, 4th सेंचुरी के, 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 1000 ईयर्स ओल्ड। सोचो कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड शियाइज्म, कि आज अगर ये काम उस वक्त नहीं करते तो आज नजुल बलागा हमारे पास नहीं रहती। आपको मालूम है नजुल बलागा कितनी जबानों में, कितनी लैंग्वेजेस में प्रिंट हुई? मैं जानता हूँ कि वाशिंगटन में जब ये गल्फ वॉर हो रही थी और मरीन्स, डिफरेंट कंट्रीज के मरीन्स इराक में मौजूद थे जब सद्दाम का फॉल हो रहा था, तो उस वक्त अल खातून एक पब्लिकेशन है उन वाशिंगटन में, उनके घर में मैं ठहरा हुआ था, मदरसे पढ़ने गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि 43 3 لینگویجز میں میں نے دیکھا. نجیب اللہ کا جو پرنٹ ہوئی ہے کورین لینگویج میں تھی, اسپینش میں تھی, جرمنی میں تھی, انگلش میں تو ہے, سب کو پتا ہے انگلش میں ہے, فرینچ میں ہے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ لینگویج. کیوں کیا؟ تو جب یہ میرینس آئیں تھی گلف وار کے لیے نجف اشرف, تو ان لوگوں کو نہج البلاغہ دیا گیا تھا, ہر میرین کو جس کنٹری کی یہ جو فوج تھی ان کے سپاہیوں کو یہ نہج البلاغہ دی گئی ان کی لینگویج میں, اور کہا کہ جب تم انٹر ہونا عراق میں ایک بہت بڑی سٹی آئے گی جو نجف اشرف سے ہوگی, کہ جہاں پہ یہ ٹوم ہے امام علی کا یہ ان کی کتاب ہے, یہ کتاب پڑھو. آپ کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ پڑھ کے کتنے لوگوں نے اپنی ریلیجن کو بدلا, اور یہ کہا کہ یہ ایسے معلوم ہو رہا کہ کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ ڈیوائن بک ہے. یہ ہے نجل بلاغہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو سید رضی, سید مرتضی بہت ینگ ایج میں یہ لوگ دینی مدرسے میں جاتے تھے بغداد میں, تو ان کے اتنے جینیس تھے کہ جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ان کے ذہن میں ایسا رہتا کہ یہ تو یہ لیسن تو میں پڑھ چکا. انہیں دوسرے اسٹوڈنٹس 4 دن میں اس کو یاد کرتے تھے, یہ گھنٹوں میں یاد کرتے تھے. جو لیسن استاد پڑھا رہا دینی مدرسے کا ان کے ذہن میں ہے, جو لیکچر غور سے سنو, جو لیکچر ان کے استاد دے رہا ان کے ذہن میں ایسا لگ رہا کہ میں پہلے سن چکا. تو دونوں بھائیوں نے آ کے ماں سے کہا, ماں یہ کیا بات ہے, پورے بغداد میں دھوم ہو گئی کہ اتنے جینیس بچے, سید رضی سید مرتضیٰ 4th century, کہا کہ اتنے جینیس بچے ہے کیسا. بچوں نے بھی آ کے کہا جو ہم لیسن پڑھتے ہیں ہم کو یاد ہو جا رہا, ایسا دکھتا ہے ہمارے ذہن میں آلریڈی ہے. تو ماں ہنسنے لگی, ماں نے کہا ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے, سید رضی سید مرزا کے جو فادر تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی ماں نے کہا بیٹا جو تم لوگ پڑھ رہے نا, جب کہا کہ مرتضیٰ جب تم میرے شکم میں تھے میرے پیٹ میں تھے, میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے تمہارے باپ کا درس سنتی تھی جو تمہارا باپ پڑھاتا تھا, تو وہ میرے ذہن میں تھا, جو میں سنتی تھی وہ تم میرے پیٹ میں سن رہے تھے. تو اس طرح سے دونوں بھائی, تو ان 400 سال 1000 سال پہلے کی بات کر رہا میں, تو دونوں بھائی انہوں نے بتایا کہ جو ماں سنتی تھی وہ آج ہمارے ذہنوں میں آ رہا. تو اگر ہماری مائیں, ہماری عورتیں, ہماری لڑکیاں اگر گانا سنیں گے تو بچے گانا ہی سنیں گے باہر نکل کے, میوزک سنیں گے تو وہ لوگ میوزک ہی سنیں گے, اگر تم غیبتیں کرو گے پریگنینسی میں تو غیبتیں کریں گے بعد میں. تو یہاں پہ ان سے پوچھا گیا سے شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ سے کہ آپ نے کیا کہا, تو کہا کہ میں نے کبھی بھی ایک ڈراپ آف واٹر بھی رزق حرام کا نہیں رکھا زبان پہ. کیوں؟ میں پریگننٹ تھی. تو لڑکیاں جو پریگننٹ ہوتی, جو عورت جو ہاں حاملہ ہوتی, اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ آ جاتی, اس لیے کہ اس کو اس بچے کو کیری کرنا ہے, اس نسل کو کیری کرنا ہے جس کے وہ ذمہ داری اس کو دی گئی. اسی لیے کہا کہ اگر تم پریگننسی میں, غور سے سنو, اگر پریگننسی میں اگر تم نے عبادتیں کی, میں ایک چیز ریکمینڈ کرتا ان کو کہ جو پریگننٹ ہیں یا آگے چل کے ہونے والی ہیں ان کے لیے کہ بہترین عمل یہ ہوتا کہ تمہارا بچہ اگر دیندار نکلے, تمہارا بچہ ہیلتھی پیدا ہو دنیا میں, وہ آئے اور دیندار ہو, تو اس کے لیے بہترین جو عمل ہے نا وہ دو چیزیں ہیں, دعائے توسل ہے اور زیارت عاشورہ ہے. اگر تم دعائے توسل ہر روز پریگننٹ لیڈی پڑھے, اور آہستہ نہیں پڑھنا, زور سے پڑھنا, بآواز بلند پڑھنا, معصومین کے نام زبان پر, 14 معصومین کے نام ہے دعائے توسل میں, تو 14 نام جب تم لے رہے اور ان سے اللہ سے توسل کر رہے, تو وہ جب نام بچہ بھی سنے گا جو مادر ماں کے پیٹ کے اندر ہے, اور زیارت عاشورہ, زیارت عاشورہ بھی بابا سے بلند اگر کوئی پڑھے, اور دعائے توسل اگر پورے 9 months وہ پڑھتی رہے, تو پھر سیزیرین نہیں ہوتا, نارمل ڈیتھ, نارمل ڈیلیوری ہوتی, بچہ خوبصورت ہوتا, بچہ حسین ہوتا. تیسری چیز یہ ہوتی کہ ذہین ہوتا, انٹیلیجنٹ پیدا ہوتا, وہ میموری کو لوز نہیں کرتا, وہ اس کی میموری بڑی شارپ رہتی. ہر ماں کی دعا کیا رہتی کہ جو بیبی آئے وہ ہیلتھی آئے, بیبی جو آئے وہ ذہین آئے. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اب نارمل بچہ پیدا ہو. اگر اب نارمل نہیں چاہتے تھے, اگر تم یہ چاہتے کہ ہیلتھی بیبی پیدا ہو, تو دعائے توسل اور زیارت عاشورہ سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے. دعائے توسل 14 معصومین کا, تمہارا بچہ پیدا ہونے سے پہلے 14 معصومین کے نام سن کے آ رہا, اس کو تم ایزی مت لو, اس کو تم آرڈنری چیز مت سمجھو کہ یہ 14 معصومین کے نام کتنے امپورٹنٹ ہے. جب ماں کے دنیا میں آنے سے پہلے اگر اس نے 14 معصومین کے نام کو سن لیا اور کنٹینیوس روز 9 مہینے تک سنا، اس کے ذہن میں ہے. آپ کو معلوم یہ نام کتنے امپورٹنٹ ہے؟ ایون مرنے کے بعد، ایون مرنے کے بعد جب تم نیچے لحد میں لٹاتے میت کو، ڈیڈ باڈی کو لٹاتے اور تم تلخین پڑھتے، تو کتنی مرتبہ 14 معصومین کے، 13 معصومین کے نام لیتے، بچی میت کو ڈھیلا ہلا کے اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام کے نام اس کو یاد دلاتے میت کو، اور بولتے کہ دیکھو اب ان ناموں کے لیے تمہارے سے سوال ہوگا. یہ دو دفعہ نام لیتے، اس کے بعد لحد بند کر کے اوپر بیٹھ کے تلخین پڑھ کے نام بتاتے. تو یہ اتنے امپورٹنٹ نام ہیں کہ اگر تم بچپنے سے دنیا میں آنے سے پہلے 14 معصومین کے نام ان کو بتا دو اور مرنے کے بعد، تو یہ دو ناموں کے بیچ میں اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی گزرے گی تو وہ ویسے گزرے گی جیسے امام چاہتا ہے تم سے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لے. سو امپورٹنٹ. میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنا بڑا مجمع آج بارش میں آ جائے گا. مطلب تم کو آباد رکھے یار، ماشاء اللہ آلموسٹ فل ہو گیا. یہ بارش کے ہیوی رین میں اب پتہ چل رہا کہ آپ لوگ یوز ٹو بھی ہیں اس کی نہیں. اینی ہاؤ تھا شیخ مجرا کے ماں سے کہا تو ماں نے کہا میں نے کبھی رزق حرام ان کے پیٹ اپنی زبان پہ نہیں رکھا. اس کے بعد سنیں گے کیا کہا. اچھا آپ بولیں گے رزق حرام سے تربیت اولاد سے کیا مطلب؟ حرام رزق جائے گا پیٹ میں تو اولاد کا بگڑنا لازم ہے. اس کو ایکسیپٹ کرو یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. سو امپورٹنٹ کہ تم اس کو فیڈ کیا کر رہے، دے رہے کیا. یہ چیزوں میں کنٹرول کرنا. کبھی بھی اگر تم حرام دو گے تو لازم اس کے اثرات ہوں گے. یہ عابد بلگرام ہی نہیں بول رہا، وہ میرا مولا بول رہا. مولا نے کہا نا، امام حسین نے کہا نا ان کے پہلے سرمن میں کربلا میں کیا کہا، اگر حرام ہوگا امام بھی آ جائیں گے. پھر سنو غور سے، زمانے کا امام بامبے میں نہیں آئے گا، زمانے کا امام مکے میں آئے گا. امام بھی آ جائیں گے اور امام بولیں گے کہ آؤ میرے پاس، تو ہم نہیں جائیں گے. کربلا کا میسیج کیا ہے؟ مولا حسین نے کیا کہا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہو رہا. ڈائریکٹ حسین بات کر رہے، ڈائریکٹ حسین ان سے بات کر رہے اور ڈائریکٹ امام حسین ان کو سمجھا رہے کہ تم اسے جنگ کیوں کر رہا. مولا بتا رہے لیکن اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد امام کا جملہ ہے، جب اصحاب نے پوچھا کہ آپ ویٹ کیوں نہیں کریں ان کے جواب کا، تو کہا میں جانتا ہوں، آئی نو دیم، کہ ان کے پیٹ میں حرام ہے. میں نے صرف اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، ورنہ ان کو اثر ہونے والا نہیں ہے. تو مولا حسین نے اس کی گارنٹی دی کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو میری بات کا بھی اثر نہیں ہوگا. تو ایگزیکٹلی اگر تمہارا بچے کو تم نے صحیح رزق دیا تو پھر تمہارا بچہ صراط مستقیم سے ہٹے گا نہیں، پھر تمہارا بچہ دیندار رہے گا. ادروائز تم کو لازم ہے، تم کو سفر کرنا ہے. اس لیے کہ دوستو اگر میں نے اپنے بچے کو آج بچا لیا، آج میں نے اپنی اولاد کو بچا لیا، تو آپ فائدے دیکھو اس کے کہ وہ ایک عمل بھی کرے گا. مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھ رہا، ماں باپ کو اس کا فائدہ، روزہ رکھ رہا، ماں باپ کو اس کا فائدہ، قرآن کا ایک سورہ پڑھ رہا، ماں باپ کو اس کا فائدہ، اور کوئی اچھا کام کر رہا، ماں باپ. جو نیکی لاب کی اولاد کرے گی اس کا سارا ثواب جائے گا اس کے ماں باپ کو. کیوں؟ ماں باپ نے اس کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے اس نے یہ نیکی کی. اسی لیے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو ایون جو محبت علی تمہارے دل میں آئی، جو تم عزاداری کر رہے، جو تم اس وقت فرش عذاب پہ ہیں، جو تم اس وقت رزی کالج بامبے میں بیٹھ کے محرم کے مدیسے کر رہے، یہ موسم میں بھی تم آئے، تو کیسے آئے؟ وہ تمہاری ماں باپ تھے کہ جس کی وجہ سے تم ذکر حسین سننے آئے. تو اب آپ سوچو کہ ماں کا پاکیزہ دامن تھا، ماں نے تم کو حلال رزق کھلایا تھا، تو تم یہاں پر آئے نا. تو اسی لیے جو تم نے کی کرو گے، مثال کے طور پہ تم یہ فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ تم ماتم کر رہے، مثال کے طور پہ تم مجلسیں کر رہے، مثال کے طور پہ تم کسی غریب کی مدد کر رہے، مثال کے طور پہ تم گھر میں بیٹھ کے نوحہ پڑھ رہے، تو اس کا سارا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا، تمہارے باپ کو ملے گا. اس لیے کہ انہوں نے تمہاری پرورش میں اتنی احتیاط کی، ورنہ تم آج فرش عذاب پہ نہیں ہوتے. اگر تمہاری ماں پاک نہیں ہوتی یا تمہاری ماں تم کو حلال رزق نہیں کھلاتی تو تم بامبے میں کہیں اور ہوتے، کسی اور پارٹی میں ہوتے، مجلسوں میں نہیں ہوتے. آج جو تم مجلسوں میں ہو وہ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہو. اس لیے میرا امام کہتا، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں،
چھڑے چھڑے امام کیا کہہ رہے؟ میرے جملے نہیں ہیں, دس از ناٹ مائی ورڈز, میرا چھڑا امام بول رہا. ہماری محبت, جملے دیکھو مولا کے, مولا کہتے ہیں کہ ہماری محبت کی ٹھنڈک, وہ سکون, وہ پیس, اگر تم کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی تعریف مت کرو, اس کی ماں کی تعریف کرو, اس کی ماں کی دعا دو, ماں کو دعا دو کہ ماں کی وجہ سے. آپ دیکھو کہ عورت کا سٹیٹس اسلام میں کیا ہے. تم جو کام کرو گے, جو کام کرو گے, اجر تمہارے ماں کو ملے گا, باپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اجر میں کم کر دے گا, تمہارے ریوارڈ میں کمی دے گا. نو, اس کے پاس کمی نہیں ہے. یہ نہیں کرتا کہ تمہارا لے کے اس کو دے رہا, نو, اس کو نہیں دے رہا, اس کا خزانے میں کمی ہے اللہ کی, کوئی کمی نہیں ہے. تو فائدہ میں آپ کو صرف بینیفٹ بتا رہا, ریوارڈ بتا رہا. تھوڑی محنت آج کر لو, تھوڑی محنت آج کر لو, کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا, تمہاری اولاد ایسی بن جائے کہ پھر تم کو فکر نہ ہو, پھر تم پریشان نہ ہو کہ یار اب میرے بچوں کا کیا ہوگا. نہیں, تم ایسا اولاد کی تربیت دو, اتنے سیریسلی کام کرو, اتنی سیریسلی اس پہ, کہ اس لیے کہ دوستو آج جو سب سے زیادہ پرابلم پوری دنیا میں, پوری دنیا کی بات کر رہا, وہ صرف اولاد کی ہے, صرف اولاد کی ہے. 10 سال 12 انڈیا میں تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, انڈیا تو پیسفل کنٹری ہے. ویسٹ میں جا کے دیکھو, تم 15 سال 16 سال کے بچے کو بول سکتے کم ٹو دی مجلس, کم ود می, 18 ایئرس کا کلام نے واقعہ سنا, آپ بول سکتے کہ آئی گوئنگ ٹو دی مجلس, محرم مجلس؟ بیٹا بیٹھ کے بولتا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم, بیٹی بولتی نو آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. یو کی ناٹ فورس, یو کی ناٹ فورس ٹو یور کڈس اوور دیر, تم فورس نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں کر سکتے, تم کو رائٹ نہیں ہے. وہ بولے گا نو, دس از مائی لائف. یہ ورڈز ہیں دوستوں, میں نے سنا ہے. اس نے کہا, وہ کہتی ہے کہ دس از مائی لائف. اب میں ممبر سے بول رہا ہوں, اب اس سے زیادہ کیا بولوں یار. ماں لٹرلی زیارات پہ ہمارے ساتھ ہے, میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا, نہ کسی شہر کا نام لے رہا, زیارات پہ, عراق کی زیارت پہ, نجف اشرف میں, ڈفرنٹ کنٹریز کے لوگ میرے ساتھ تھے, ڈفرنٹ کنٹریز کے لوگ میرے ساتھ تھے. انہوں نے, ایک نے کہا بیٹی کو, دیندار بچی لگ رہی ہے, حجاب میں ہے, سب ہے, لیکن وہ بولتی کہ آج میرا موڈ نہیں ہے امام علی کے پاس جانے کا. 4 دن کے لیے ہے, موڈ کیا ہے؟ ماں, شی واز کرائنگ, شی سیڈ کہ یو کیم آل دا وے فرام دیر ٹو سے سلام ٹو امام علی, شی سیڈ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈے, آئی گو ٹمارو. فورس نہیں کر سکتے, یہ حشر. ناؤ یو آر کرائنگ, اس روٹ کو چیک کرو. میں صرف اس لیے یہ ٹاپک کو چنا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو پرابلمس ہے نا, جنریشن کا پروٹیکشن, یہ آزاداری آسانی سے یہاں تک نہیں آئی, آزاداری کے پیچھے سیکریفائز ہے. تو اس سیکریفائز کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارو. بس باقی باتیں کل بولوں گا, وقت ہو گیا میرا, 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. اور اللہ نسل کی حفاظت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے. مولا بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. یہ وہ غم ہے, یہ وہ ہس چیز ہے کہ اتنی مصیبتوں سے یہاں تک پہنچی ہے. اس کو پامال مت کرو, اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دو. ہم ذریعہ نہیں بنے. کس حالات سے پہنچی آپ کو معلوم ہے؟ کہ کربلا سے پہلے کا شہید کون ہے؟ کربلا سے پہلے کا شہید ایک ایسا شہید ہے, 3 محرم کو شب 4 اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. پہلا شہید ہے کربلا,
وہ حسین کا مظلوم سفیر جس کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہوئی، اکیلا 28 سال کا سن، مکے سے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر کوفہ آیا تھا۔ دوستو 4 محرم کی رات ہے، شب 4 ہو گئی آج، چند دن چند راتیں اور ہیں، کتنی تیزی سے یہ وقت گزرتا جا رہا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ انتظار جو تھا محرم کا، 4 راتیں گزر گئیں، شب 4 آ گئی۔ وہ سفیر حسین جو حسین کا اتنا ٹرسٹڈ سفیر تھے، جب کوفیوں نے لیٹر لکھا مولا حسین کو اور کہا کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے، 10,000 کے قریب خط لکھا گیا۔ امام نے جناب مسلم ابن عقیل جو آپ کے فرسٹ کزن تھے، ان کو اپنا انوائے بنایا، امبیسیڈر بنایا اور اپنا سفیر بنا کر خط لکھا کوفیوں کے نام پہ۔ یہ مولا حسین کے جملے لکھا کہ میں اپنے بھائی کو سفیر کو بھیج بنا کے بھیج رہا، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کتنا ٹرسٹ تھا مولا حسین کو جناب مسلم کے اوپر۔ مسلم آئے، 1,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن دوستو کوفی لا یوفی ہے۔ وہ وقت آیا، اللہ آج بھی جناب مسلم کا روضہ مسجد کوفہ کے اندر ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ یہ بہت بڑی ہستی، بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں جناب مسلم ابن عقیل کو۔ ان کی جو زیارت کے جملے ہیں اور مولا عباس کی زیارت کے جملے بالکل برابر ہیں۔ جیسے مولا عباس کی زیارت میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولے امیر المومنین ولے حسن ولے حسین، السلام علیکم یا افضل الشہداء، یہی زیارت کے جملے جناب مسلم ابن عقیل کے۔ یہ اپنے وقت کی وہ طاقت، وہ پاورفل عقیل کا بیٹا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں جناب مسلم کی نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، کربلا میں پوری آپ کی اولاد شہید ہو گئی، اتنا بڑا سیکریفائز ہے جناب عقیل کی اولاد کا۔ مسلم ابن عقیل امام کا وہ مظلوم سفیر، 28 سال کا سن، آپ کے 2 چھوٹے بچے جناب محمد اور جناب ابراہیم، جو کربلا سے بعد مسیب میں آج بھی دونوں بھائیوں کے روزے مسیب میں آج وہ دفن ہیں۔ تو مسلم جب کوفہ پہنچے، 1,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن کوفی ہمیشہ لا اعتبار تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب ابن زیاد گورنر بن گیا کہ مسلم نے نماز پڑھی کوفے میں، مغرب کی نماز میں سب تھے، عشاء کی نماز میں مسجد خالی ہو گئی تھی۔ اب عقیل کا بیٹا جائے تو کہاں جائے، کوفے کی گلیاں، نیا شہر، دوستو سر کو جھکا کر سفیر حسین سر کو جھکا کر کوفے کی گلیوں میں جا رہا، رات کا اندھیرا، ایک گھر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ اس گھر کی عورت جو محب اہل بیت تھی وہ باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک شریف انسان کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے آئی تھی باہر۔ اس نے جناب مسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے، اپنے گھر کیوں نہیں چلے آتے؟ مسلم نے سر کو جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ بس دوستو مدینہ کا نام سنا، اس مومنہ کو حسین یاد آ گئے، زینب یاد آ گئی۔ کہا مدینہ میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں مدینہ میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس دوستو محلے بنی ہاشم کا نام سنا، وہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہنے لگی کہ وہاں کہاں رہتے ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ بس وہ رونے لگی، کہنے لگی آقا آپ میرے گھر کے باہر ٹھہرے ہوئے، آپ اندر آئیے، آپ باہر کیوں ہیں؟ بڑی عزت کے ساتھ لے کے جا کے مسلم کو گھر کے اندر بٹھایا، جو کچھ رزق دینا تھا روٹی دی۔ رات میں مسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دوستو اس نے 3,000 یا 4,000 کا لشکر بھیجا، مسلم مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آئی۔ بس آواز کا آنا تھا، نماز کو مکمل کیا، تلوار ٹیک کر اٹھے، تو اس مومنہ نے کہا کہ مولا باہر مت جاؤ، لشکر بڑا ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ تو مسلم نے عجیب جملہ کہا، مسلم نے کہا میں اسی لیے باہر جانا چاہ رہا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں تیرے گھر میں آ ہوں، اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ لشکر گھر کے اندر آ جائے گا، اور جب گھر کے اندر آئے گا تو تیرا پردہ ضائع ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو، میں اتنا ہی کہتا ہاتھوں کو جوڑ کے کہ مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کنیز کا پردہ ضائع ہو، ذرا کربلا میں شام غریبہ میں آ کے دیکھو کہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھینی جا رہی، اے غیرت دار مسلم آپ کا اس وقت کیا حال ہوا جب آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی گئی؟ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ دوستو عقیل کا لال باہر آیا، خوب جنگ کی، جنگ کر کے ظالموں نے گھیرا اور دھوکے سے مسلم کو ایک گڑھے میں ڈالا اور اتنے نیزے مارے اور مار کے مسلم کو پکڑا، پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا، زنجیروں میں جکڑ کر جب مسلم ابن زیاد کے دربار میں گئے تو روایت کا جملہ ہے کہ مسلم کا سر ایسا اٹھا ہوا تھا، سینہ تنا ہوا تھا اور ابن زیاد سے سر اٹھا کے بات کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا جو واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مدینہ آیا، اور مدینہ میں آ کر اس نے چوتھے امام سے کچھ سوالات کیے، سوال کرتے ہوئے ایک سوال کیا کہ مولا میں اس وقت کوفے میں تھا جب آپ کے چچا کو پکڑ کے لایا گیا، تو آپ کا چچا اتنا شیر کی طرح بات کر رہے تھے، سر اٹھا کے بات کر رہے تھے، سینہ تنا ہوا تھا۔ کہتا ہے مولا اس وقت بھی میں کوفے میں تھا جب آپ آئے دربار میں، مولا امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا، آپ تو امام ہیں مولا، اور آپ جب آئے تو سر کو جھکا کر آئے، آپ کی نگاہیں نیچی تھی، جب آپ ابن زیاد سے بات کر رہے تھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے، مولا وجہ کیا ہے؟ بس جیسے ہی اس نے سوال کیا امام تڑپ کے رونے لگے، روتے ہوئے کہا کہ بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب میرا چچا آیا تو وہ اکیلا آیا، میں جب دربار میں آیا تو میری پھوپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، میری ماں بہنیں ننگے سر تھی، میں سر کیسے اٹھاتا، میں شرم کے مارے آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالتا؟ بس بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ عزیز و ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی بلندی پر لے کر جاؤ اور جا کر اس کو ذبح کر دو۔ عزیز و جلاد لے کر مسلم کو اوپر چلے، انہوں نے کہا میں دو رکعت نماز پڑھ لوں، مسلم نے دو رکعت شکر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسلم پلٹے مکے کی طرف۔ آج سنت مسلم صدیوں سے 1400 سال سے چلتی ہوئی آ رہی، نماز کے بعد مکے کی طرف پلٹ کے کہا سلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آج جو ہم نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھتے ہیں یہ جناب مسلم کی سنت ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ پڑھا، انہوں نے سلام کیا، اس وقت مولا حسین مکے سے چل چکے تھے، ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے، وہاں پر حسین نے جواب دیا علیک السلام علیک السلام، پھر فوراً حسین کی زبان پر یہ جملے آئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس میں نے مجلس ختم کر دی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ آج ایسا پرسہ دو کہ حسین تم کو دعا دے، حسین کا یہ بڑا مظلوم سفیر ہے، حسین نے جیسے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً وہیں پہ بی بی زینب تھی، بی بی زینب نے کہا بھیا یہ جملے تمہاری زبان پر کیوں آئے؟ حسین نے زینب کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا، زینب نے کوفے کی زمین کو دیکھا کہ مسلم کے گلے پہ خنجر ہے، دور سے بہن نے دیکھا بھائی کے گلے پہ خنجر، تڑپ کے رونے لگی، سر پیٹنے لگی، میں کہوں بی بی زینب آج آپ دور سے دیکھ رہی، کل بالکل قریب سے تلے زینبیہ سے دیکھیں گی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہوگا، آپ فریاد کریں گی اپنا ساتھ میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ بس دوستو حسین، بس مجلس ختم ہو گئی، ایک منٹ میں ختم کر رہا، وہیں پہ بی بی نے حسین نے جناب زینب سے کہا کہ بہن رقیہ کو لے کر آؤ، جناب رقیہ بی بی جناب مسلم کی یتیم بچی تھی، 5-6 سال کا سن تھا، حسین نے رقیہ کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کانوں میں گوشوارے پہنائے، ماتے کو چوما، اہل بیت کی گھر کی بچی تھی سمجھ گئی، کہنے لگی چچا
ایسے سلوک کر رہے ہو جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا. حسین نے کہا بیٹی تمہارے بابا مارے گئے لیکن اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا, ارے ابھی حسین زندہ ہے, وہیں پہ سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا. لیکن شام غریبہ پہلا تماچا پڑا, بچی زمین پہ گر گئی, کہنے لگی دوسرے رخسار پہ کہ بابا میں یتیم ہو گئی, بابا میرے کان زخمی.
پروردگار مظلوم جناب مسلم ابن اخیل کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سمیل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البخی, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. پروردگار ہماری نسلوں میں تیری وحدانیت اور محبت اہل بیت کو قائم رکھنا. پروردگار میرے امام کو سلامت رکھ اور ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے, کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے دونوں فرزند اور ان کے مرحومین اور اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے, سید رضی سید مرزا کے لیے بھی فاتحہ.